ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب رحلت جانگوداز اور سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
فلسطینی عوام کی کامیابی یقینی ہے رہبر انقلاب اسلامی. ایران کی ایٹمی سرگرمیاں اور امریکی حکام کی پریشانی. لبنان اور شام پر حملے کے لیے صہیونی حکومت کی دھمکی. تعمیری مذاکرات کرنے کے لیے ہندوستان سے پاکستان کی درخواست. اسلامی انقلاب کی 31ویں سالگرہ، عوام کی تاریخی شرکت.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رمضان عبداللہ نے پچھلے دنوں تہران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت زوال اور پستی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کی نابودی یقینی ہے، جبکہ سرزمین فلسطین اور اس کے شہریوں اور اس کے عوام کی کامیابی سنت الہی کے مطابق حتمی ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فلسطین کی جہادی اور سیاسی سرگرمیوں کے میدان میں جہاد اسلامی تنظیم کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں فلسطین کے مستقبل کے بارے میں بہت ہی مطمئن ہوں اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ زوال اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور تباہ اور نابود ہو کر رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے تہران میں فلسطینی تنظیم جہاد اسلامی کے جنرل سیکرٹری رمضان عبداللہ اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات میں اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین میں مستکبرین پر مستضعفین کو کامیابی و فتح نصیب ہوگی اور اس سرزمین میں بھی سنت و ارادہ الہی مجسم ہو کر رہے گا. غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مسلسل جد و جہد کے میدان میں مظلوم فلسطینیوں کی حتمی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت سے عبارت ہے جو اسرائیل کی کمزوری اور بے وقعتی کی غماز ہے. فلسطینی قوم گزشتہ کئی عشروں سے اپنی سرزمین کی آزادی اور اپنے پامال شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے بھاری قیمت ادا کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ماضی کے تلخ حادثات اور واقعات سے گراں قدر تجربات بھی حاصل کیے ہیں، جن کا وہ اسرائیل کے خلاف ثبات قدم اور پامردی کے مظاہرے میں استعمال کر رہی ہے. اور اس چیز کو فلسطینی عوام کے موجودہ جد و جہد کا 30 برس قبل کی ان کی جد و جہد سے موازنہ کر کے اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج فلسطینی عوام کس قدر پرعزم اور ایمان و اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس استقامت و پامردی کی ایک جھلک گزشتہ برس جنوری میں غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران دیکھنے کو ملی، جب فلسطینی عوام نے اسرائیل کے ناقابل شکست رہنے کا طلسم توڑ دیا. چنانچہ فلسطینی قوم آج اس دور سے کہیں زیادہ مستحکم و پرعزم ہے جب اس نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. اور فلسطینی عوام کی یہ برتری ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف خود صہیونی حکومت نے بھی کیا ہے. غزہ پر قبضہ کر پانے میں صہیونی حکومت کی ناکامی اور عاجزی کو رہبر انقلاب اسلامی نے ایک طرح کا معجزہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس جنگ کے دوران فلسطینی عوام نے صہیونی حکومت کے اس محاصرے کو توڑ دیا جو اس نے 2 برسوں سے جاری رکھا تھا. اور یہ معجزہ، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، الہی ارادے کا حقیقی مصداق ہے جو اس بار ظلم کے خاتمے اور مستکبرین عالم کی ناک رگڑنے کے لیے ظاہر ہوا. سہونی حکومت نے گزشتہ 60 برسوں کے دوران بے پناہ مظالم کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ گزشتہ برس ایک یہودی تفتیش کار گولڈ سٹون نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں یہ سفارش کر دی کہ سہونی حکام پر جنگی اور انسانیت سوز مظالم کا ارتکاب کرنے کی بنا پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے. آج ملت فلسطین کی استقامت و پامردی میں دو حقیقتیں مضمر ہیں. اول یہ کہ فلسطینی عوام کی استقامت و مزاحمت تمام تر دباؤ اور مظالم کے باوجود معجزاتی طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کے دلوں میں نور امید روشن کیے ہوئے ہے, جبکہ علاقے کے بعض عرب حکومتیں فلسطینیوں سے مسلسل غداری میں مصروف ہیں. دوسرے, فلسطینی عوام کا ایمان, جسے رہبر انقلاب اسلامی نے استقامت کا سب سے بڑا عامل قرار دیا ہے, اور فلسطینی عوام کا یہ ایمان فلسطین کی سیاسی میدان میں ہر جگہ کامیابی کا ضامن بنا ہے. در حقیقت جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا, باطل محاذ کے کمزور ہونے کے مقابلے میں محاذ حق کے تقویت پانے کے عمل میں فلسطین ایک دن صہیونی چنگل سے آزاد ہو کر فلسطینیوں کے آغوش میں واپس آ جائے گا, اور اس عمل نے ابھی سے ہی صہیونی حکومت کے زوال کی نشاندہی کر دی ہے.
ناظرین, ایک ایسے وقت جب اسلامی جمہوریہ ایران نے یورینیم کو 20% تک افزودہ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے, اور جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر احمدی نژاد نے گزشتہ روز اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 20% افزودہ یورینیم کی پہلی کھیپ سائنسدانوں کے حوالے کی جا چکی ہے. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ میڈیکل آئیزوٹوپ کے تعلق سے ایران کی مدد کرنے کو تیار ہے. اس دوران امریکی صدر اوباما نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی بات ایک بار پھر دہرائی ہے. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان اور امریکی صدر کے بیان میں تضاد, اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی شعبے میں اس کامیابی کے پس منظر میں لیجیے ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایک ایسے وقت جب ایران نے یورینیم کو 20% تک افزودہ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے, اور 20% افزودہ یورینیم کی پہلی کھیپ بھی سائنسدانوں کے حوالے کر دی گئی ہے, امریکی حکومت نے کہا ہے کہ وہ میڈیکل آئیزوٹوپ کی فراہمی میں ایران کی مدد کرنے کو تیار ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پیشکش اعتماد سازی کے عمل میں مدد کرنے کے لیے ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی پیشکش بحالی اعتماد کے عمل میں کسی حد تک مددگار ثابت ہوگی, اور اس سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے بے بنیاد دعووں کی تکرار کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ آئندہ چند ہفتوں میں ایران کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. امریکی صدر کی طرف سے اس طرح کی باتوں کی تکرار اور پھر امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے ایران کے ساتھ اعتماد بحال کرنے اور تعاون کے بارے میں باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ امریکی حکام تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کے لیے ایندھن کی فراہمی کے بارے میں ایران کی منطقی اور واضح تجویز کو قبول نہ کرنے کے بعد اب ایک طرح سے مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں. بعض سیاسی ماہرین کا تو یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ تازہ بیان 20% تک یورینیم افزودہ کرنے کے تعلق سے ایران کے حالیہ اقدام کے مقابلے میں ایک طرح سے پسپائی کی علامت ہے. ایران نے گزشتہ پیر کو ایک خط کے ذریعے IAEA کو اس بات کی باضابطہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ تہران کے ایٹمی تحقیقاتی ری ایکٹر کے ایندھن کی فراہمی کے لیے 20% تک یورینیم افزودہ کرنے جا رہا ہے, اور اس کے بعد گزشتہ روز اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر جناب احمد نژاد نے اعلان کر دیا کہ 20% افزودہ یورینیم کی پہلی کھیپ تیار کر لی گئی ہے. واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کے ایندھن کے حصول کے بارے میں کسی مفاہمت تک پہنچنے کے لیے 7 مہینے قبل ہی IAEA بات کی تھی, اور اس نے اس سلسلے میں 3 آپشن بھی بتائے تھے, لیکن تہران کو ایندھن کی فراہمی کے سلسلے میں امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے کسی طرح کے تعاون سے انکار کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ اتوار کو ایرانی سائنسدانوں کو حکم دے دیا کہ وہ خود 20% تک یورینیم افزودہ کریں, اور یہ کام IAEA کے معائنہ کاروں کی نگرانی میں گزشتہ منگل سے شروع ہو گیا ہے, جو بہت ہی اچھے طریقے سے جاری ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں برے صغیر کا. پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت آج ایک اجلاس ہوا جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ 25 فروری کو نئی دہلی میں خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں گی. اس سے پہلے ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا جس کا پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا تھا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 8 متنازع مسائل پر بامقصد بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عبد الباسط نے ایک ٹیلی ویژن گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفید اور تعمیری مذاکرات ہی اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان اختلافات کے حل کا واحد طریقہ ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دونوں ملکوں کے مذاکرات کے دوران صرف دہشت گردی پر ہی بات نہیں ہوگی کہا کہ دہشت گردی، مسئلہ کشمیر اور پانی کی تقسیم جیسے موضوعات ان 8 مسائل میں شامل ہیں جن پر ان مذاکرات کے دوران بات چیت ہونی چاہیے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے اس بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ جنوبی ایشیا کے ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے. ہندوستان جہاں تمام مشکلات کی جڑ دہشت گردی اور شدت پسندی کو سمجھتا ہے، وہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ سے تمام مشکلات باقی ہیں اور اسی وجہ سے علاقے میں کشیدگی کم نہیں ہو رہی ہے. ایک ایسے وقت جب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کی مذاکرات شروع کرنے کی تجویز کا پوری گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا جائے گا، بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کیوں کہا ہے کہ دہشت گردی ہی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا اصل موضوع نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں جنوبی ایشیا میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے اور اسلام آباد سمجھتا ہے کہ اگر وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے موجودہ صورتحال میں امریکہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر شاید وہ آسانی کے ساتھ دوبارہ ایسا موقع حاصل نہیں کر سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب کو اس وقت افغانستان کے دلدل سے نکلنے کے لیے اسلام آباد کے تعاون کی شدید ضرورت ہے، اور پاکستان سے امریکہ کی یہی اشد ضرورت اس بات کا باعث بنی ہے کہ اسلام آباد امریکہ سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ نئی دہلی پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالے. سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے کہ اگر وہ جنوبی ایشیا کے ان دونوں ایٹمی طاقتوں کو برابر سے اہمیت نہیں دے گا اور ہندوستان پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا تو اس صورت میں اسے افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا پورا تعاون نہیں مل سکے گا. اسی لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی دوبارہ بحالی کے لیے امریکی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کشمیر جیسے مسئلے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے بعد کیا افغانستان کے بارے میں مغرب کو پاکستان کا مکمل تعاون حاصل ہو جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ جب تک اسلام آباد کو ہندوستان کے ساتھ تنازعات کے مکمل حل کی امید نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایسا کہنا کافی مشکل ہوگا.
جی ناظرین، برے صغیر کے مسائل ہندوستان و پاکستان کے درمیان مذاکرات کی تاریخ کے اعلان پر مشتمل اس تبصرے کے بعد اب رخ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 31ویں سالگرہ کے موضوع کی طرف. لیکن اس سے پہلے ایک معذرت یہ کہ صہیونی حکومت کی لبنان اور شام کے خلاف دھمکیوں سے متعلق جو ہمارا موضوع تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر ہم گفتگو نہیں کر سکے. اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. آپ نے یقیناً کل سے اب تک مختلف طرح سے خبروں میں سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ 31ویں سالگرہ کے موقع پر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی ایران کے عوام نے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک اور درخشاں باب کا اضافہ کیا ہے. گزشتہ روز پورے ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اسلامی ایران کے انقلابی اور مومن عوام نے سڑکوں پر نکل کر شاندار ریلیاں نکالیں اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا ایک بار پھر بھرپور اظہار کیا اور دشمنوں کو بری طرح سے مایوس کیا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر حمید جمشیدی راد صاحب کو. حمید جمشیدی راد صاحب، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حمید جمشیدی را صاحب گزشتہ روز جس طرح سے ایران کے عوام نے وسیع پیمانے پر ریلیوں میں اور جلوسوں میں شرکت کی اور ایک طرح سے اسے ایک ریفرنڈم کا نام دیا جا رہا ہے، دشمنوں کے لیے خاص طور پر اس ریلی کا اور اس شرکت کا وسیع پیمانے پر جو عوام نے شرکت کی، کیا پیغام ہے آپ کے خیال میں؟
بھلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
با درود به روان بنیانگذار کبیر انقلاب
اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی کی روح پر درود و سلام کے ساتھ،
و بر آستان رفیع شہدائے اسلام و جنگ
اور شہدائے اسلام اور مسلط کردہ جنگ کے شہیدوں کی روح پر درود کے ساتھ، اور ان تمام نوجوانوں پر درود بھیجتے ہوئے جنہوں نے اسلامی انقلاب کے اسلام کے احیاء کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا،
جان شیرین خود را در کف نهاده و تقدیم محبوب کردند. من نسبت به
میں کل کے جلوس کے بارے میں
تیپولوژی و اون مطالب زیادی رو عرض خواهم رساند، ولی چون زمان کوتاه هست،
چونکہ مختصر وقت کم ہے اس لیے میں مختصر عرض کروں گا.
در تیپولوژی مردمی که دیروز با اون عظمت در خیابان ها آمد،
کل سڑکوں پر عوام جس عظمت کے ساتھ باہر آئے اور اپنے اسلامی مرکز کا اور اسلامی انقلاب کے اقدار کا اور جو عہد انہوں نے 31 سال پہلے رہبر انقلاب سے انہوں نے عہد کیا تھا،
چند کلمه از زاویه روانشناسی و جامعه شناسی و
چند جمله مختلف پہلوؤں سے اس سلسلے میں میں عرض کروں گا.
شما عنایت بفرمایید، افرادی
آپ توجہ فرمائیں
راہ پیمای دیروز
کہ جن لوگوں نے کل کے جلوسوں میں شرکت کی تھی،
جوانان نسل سوم
انقلاب کی تیسری نسل کے نوجوان تھے، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایک مہینے کے بچے کو بھی گود میں لے کر آئے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ سڑکوں پر آئے تھے، اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو چل بھی نہیں سکتے تھے، تو پورے عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ اسلام کی سڑکوں پر نکل آئے تھے. دانشور اور جو جن کا اپنا ایک اپنا الگ طریقہ ہے وہ بھی سڑک پر آ گئے تھے. یہ سب عالمی سامراج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایران کے عوام ایرانی بیدار ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکتب اور آپ کے فرزند حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے انہوں نے سبق یاد کیا ہے، اور درس وفاداری اور شہادت اس سے سیکھا ہے، اور حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای کی دانشمندانہ قیادت میں بصیرت انہوں نے حاصل کی ہے. کسی بھی قسم کا حملہ یا ثقافتی شبخون، نرم جنگ اور سخت جنگ ان کے ارادے میں کوئی کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ان کے اندر اتنی بصیرت پیدا ہو گئی ہے کہ دوست اور دشمن کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس غبار آلود فضا میں سیاست کے پیچیدہ ماحول میں عالمی جارحین کے کس طرح سے اپنے رہبر کی مدد کے لیے آئیں. یہ جلوس اس جلوس کا ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہمارا مکتب مکتب حسین ہے، ہماری یونیورسٹی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یونیورسٹی ہے، اور جب تک اسلامی اقدار اور خون شہدا کی حرمت اس مملکت میں موجود ہے، کوئی بھی دشمن سے غافل نہیں ہے، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے خود دشمن یا ان کے ایجنٹ ملک کے اندر، ان میں سے کسی کو بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آگے ڈاکٹر، میں فقط سے دقیقے بات داری
میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ گزشتہ 3 عشروں کے دوران اسلامی انقلاب کے جو ثمرات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں مختصراً، اور اگر آپ ان کو طبقہ بندی کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
بلے، بسیار سوال جامع،
بہت ہی جامع سوال ہے. میرے نقطۂ نگاہ سے جو یونیورسٹی میں 42 سال سے پڑھا رہا ہوں، یہ عظیم اسلامی انقلاب 5 عظیم برکات ہیں اس کی، 5 مختلف شعبوں میں. پہلا شعبہ حقیقی محمدی اسلام کے تفکر کا احیاء ہے. دوسرا، سیاسی خود مختاری ہے، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور فوجی خود مختاری ہے. تیسرا، ایرانیوں میں خود اعتمادی ہے اور انہوں نے خود کو پہچانا اور سمجھ لیا کہ وہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. چوتھا نتیجہ اس انقلاب کا
خدمات و امکانات عمومی بوده است.
عام رفاہی وسائل میں توسیع ہے. آپ دیکھیں ایران کے دیہی علاقوں میں جائیں، محروم علاقوں میں جائیں تو دیکھیں گے کہ کتنی خدمات کی گئی ہیں، کتنی سہولتیں عوام کو فراہم کی گئی ہیں. اگر دکتور یہ دقیقی وقت داریم، اور برکات کا اقتصادی ترقی، سماجی، علمی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں حاصل ہونے والی پیش رفت ہے. اسٹم سیلز سے لے کر نینو ٹیکنالوجی تک، یورینیم کی افزودگی سے لے کر سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب تک، یہ تمام چیزیں اسلامی انقلاب کی برکات سے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گزشتہ روز جس وسیع پیمانے پر اور جس تاریخی اور مثالی انداز میں ایران کے مومن اور انقلابی عوام نے اسلامی انقلاب کی مناسبت سے نکالی گئی ریلیوں میں، یعنی کامیابی کی جو سالگرہ تھی اس کی ریلیوں میں جو شرکت کی، وہ دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم مکتب حسینی کے پیرو ہیں اور اپنے اس مکتب سے کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کی دھمکیوں اور دھوس کے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور نہیں گھبرائیں گے اور نہ مروب ہوں گے. ہم اس مکتب کو اسی شان و شوکت کے ساتھ جس طرح سے گزشتہ 30-31 برس سے جاری رکھے ہوئے، آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اور اس انقلاب نے، جیسا کہ ڈاکٹر نے فرمایا کہ متعدد ثمرات دنیا کے سامنے اور ایرانی عوام کے سامنے پیش کیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.